إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، کل حدیث ابن عباس جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو، جو آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بڑی اہم نصیحتیں کی، چھوٹے بچے کو بڑی اہم نصیحتیں کی ہیں، کل اس نصیحت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آیا تھا، اس کی شرح کی گئی تھی، اور وہ حصہ تھا احفظ اللہ یحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، کہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یہ حصہ، یہ ٹکڑا کل اس کی شرح آپ کے سامنے آئی تھی. وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ بقیہ حدیث آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس ٹکڑے کے بعد کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. چھوٹے بچے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. ایک چھوٹے سے بچے کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ چیز اس کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ، کہ بچوں کو بچپن ہی سے یہ سکھانا چاہیے. جب وہ چھوٹے رہتے ہیں تبھی سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دینی چاہیے، توحید کا یہ عقیدہ کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں اگر کہا گیا ہے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو یہ سوال کرنا ہمارا صرف اللہ سے، بچپن سے یہ چیز بیٹھانی چاہیے، اور یہ حدیث ان کے سامنے بار بار ذکر کرنی چاہیے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، اس کے بعد مدد طلب کرنے کی بات بھی کہی گئی. اسی لیے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جو آپ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہمیں سورہ فاتحہ میں چیز سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اسی کی ایک طرح سے سمجھیے یہ تفسیر ہے عملی طور پر، کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت, عبادت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کی میننگ کیا ہوتی ہے, اور سوال کرنا یہ سب سے اہم عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ کہ دعا, سوال کیا, یہ دعا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا یہ دعا عبادت ہے, بلکہ عبادت کا انتہائی اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا رہے. دعا کرنا یہ عبادت ہے خود ہی. جو عبادت کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو اس کی عربک میننگ سے جو ہے جوڑوں گا تو اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. عربی زبان میں کہا جاتا ہے طریق معبد, ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس راستے پر لوگ بار بار چلتے ہیں, اسے عربی میں طریق معبد کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عبادت کے معنی ہوتے تذلل والخضوع, یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, یہ تسلیم کر لینا کہ ہم جس کے سامنے جھک رہے ہیں وہ بڑا ہے, وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اصل عبادت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عبادت, جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے ذلیل کر دینا. اس ذلت کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, سوال کریں. جب بندہ کسی سے بھی مانگتا ہے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کیا, اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا. اس لیے جب یہ سوال کرنا ہے, مانگنا ہے, تو مانگنا صرف اللہ سے ہونا چاہیے. بندہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسی لیے یہ دعا کیا کرتے تھے. ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ذکر کی ہے, ذکر کی گئی ہے. وہ دعا میں کہتے تھے کہ اے اللہ, جیسے تو نے مجھے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے محفوظ کر رکھا ہے, اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک, کہ اے اللہ, جس طرح سے تو نے میرے چہرے کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ کر رکھا ہے, بچا رکھا ہے, میں نے کبھی اپنا ماتھا, اپنا سر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور در پر جھکایا نہیں ہے, تو نے محفوظ رکھا ہے. تو کہتے تھے دعا میں فسن وجہی عن السوال لغیرک, تو اے اللہ, تو میرے چہرے کو محفوظ رکھ کہ میں تیرے علاوہ کبھی کسی سے کوئی سوال کروں, کسی سے کچھ مانگوں. جیسے اللہ تو نے مجھے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے, سجدہ کرنے سے محفوظ کر رکھا ہے, اے اللہ, تو مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی محفوظ رکھ. جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر دیا. یہ چہرہ, اس کی جو وجاہت ہے, جسے چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں, جو اس کی عزت ہے, کرامت ہے, ان سب کو اس نے ایک طرف رکھ کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا. اس لیے جس ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے اور جس سے سوال کرنا چاہیے, جس سے مانگنا چاہیے, وہ صرف ایک ہی ذات ہے, اس سے مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعض صحابہ سے آپ نے باقاعدہ بیعت بھی لی. بیعت لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تاکید کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ اس پر عمل کریں گے. بعض صحابہ نے اس پر بیعت کی, ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, صحبان رضی اللہ تعالی عنہ, بیعت کی کہ ہم کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, کوئی سوال نہیں کریں گے, صرف اللہ سے مانگیں گے اور کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اگر یہ سواری پر ہوتے اور سواری پر سوار ہونے کی حالت میں اگر کوڑا جو یہ لے کے چلتے تھے جانور کو ہانکنے کے لیے، سواری وہی جانور ہوتے تھے اس زمانے میں، ہاتھ میں اگر گر گیا تو اتر کر کے اٹھانا ذرا آسان نہیں ہوتا ہے، کبھی سامنے جو آ رہا ہے اس سے کہہ دیا بھائی اٹھا کر کے دے دو، تو اس کے لیے بھی وہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مانگ سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ منع بھی نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہ بھی نہیں مانگتے تھے، اتر کر کے خود لے لیں گے۔ لیکن جو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، تو یہاں تک بھی پابندی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی سے اگر یہ کر سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے تو کرے کہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ سے مانگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کھانا اس کے منہ میں ایسے ہی ڈائریکٹ جو ہے نازل کر دے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن مانگے تو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، اس کو جا کر کے کھلاؤ، اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں آدمی پریشان ہے، جاؤ دیکھو اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے انسانی شکل میں، اور فرشتے آ کر کے مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس پر عمل کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر یہ طے کر لو کہ ہمیں دوسروں سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہم اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کبھی کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ طے کر لیجئے، اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے، اس کے بعد دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورتیں پوری ہوتی، کیسے انتظام ہوتا ہے۔ اتنی اس کی قصے ہیں، اتنی چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اور صحیح سچی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک نہیں بہت سی مثالیں ہیں کیسے وہ چیز پوری ہوتی ہے جب انسان یہ طے کر لیتا ہے۔ میں نے ابھی مثالیں پیش کی بعض صحابہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مرتے دم تک کبھی کسی کے سامنے کسی بھی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا، اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ یہ کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ امام وہب بن منبہ بڑے مشہور راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، ایک آدمی سے انہوں نے یہ بات کہی، جب دیکھا کہ یہ آدمی صاحب حیثیت لوگوں کا بہت چکر لگاتا رہتا ہے، آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اس زمانے میں بادشاہ اور امرا بھی ہوتے تھے، ہم یہاں رہتے ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے، لیکن جہاں بادشاہوں اور امرا کا معاملہ ہوتا ہے تو بار بار وہاں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ تم ان بادشاہوں کے دروازوں کے چکر کیوں لگاتے ہو، ان کے دروازوں پہ کیوں جا رہے ہو، ان کے درباروں میں کیوں جا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو، جب جاتے ہو تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کبھی گئے دروازہ بند کر دیا، کبھی گئے ابھی اندر جانے کا موقع بھی نہیں تھا، باہر سے ہی دھکے کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں جاتے ہو ایسی جگہ پہ جہاں تمہیں دھکا دے کر کے بھگا دیا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر کیوں جاتے ہو مانگنے کے لیے؟ آج رمضان کا مہینہ، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے بعض جگہوں پہ جو مالدار لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا ہی پیسہ ہوتا ہے تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے، تو غریبوں کا ہی حق ہے، غریبوں کا حق جب تقسیم کرتے ہیں تو کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لائنیں لگواتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، جا کر کے دیکھ لیجیے، چندہ کرنے والے لوگ بتاتے رہتے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ 11 بجے آنے والے ہیں، 10 ہی بجے سے لائن لگنا شروع ہو گئی ہے، لمبی لمبی کیو میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں جو انتظام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دھکے پہ دھکے جو ہے دیتے رہتے ہیں، بھگاتے رہتے ہیں، لیکن اتنی ذلت کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آئیں گے تو چند پیسے دے دیں گے۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس جا کر کے ذلیل کرتے ہو، کیوں ذلیل کرتے ہو، کیوں نہیں مانگتے اس اللہ سے جس اللہ کے یہاں کیوں میں کھڑا ہونا نہیں پڑتا؟ مانگنے کے لیے پوری دنیا ایک مرتبہ چاہے تو مانگے، اور اللہ تعالی سب کو دے دے، اللہ تعالی کے یہاں اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہوا۔ کیوں کیوں اس سے نہیں مانگتے جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا ہے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، اس کے یہاں کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ ہم فلاں وقت دیں گے۔ کیوں نہیں مانگتے اس سے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے؟ دنیا کے یہ لوگ تو دیتے ہوئے 10 احسان بھی جتلاتے ہیں اور بڑا ذلیل کرتے ہیں، دیتے ہوئے 2 پیسے دیں گے اور بڑی حقارت کے ساتھ دیں گے۔ ان سے تو مانگتے جاتے ہو، ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتے ہو، کیوں نہیں مانگتے اس اللہ سے جو نہ صرف یہ کہ دے گا بلکہ جو مانگتا ہے اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور وہ تو ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ بندے نے اس سے مانگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس نے تو حکم دیا ہے وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، سوال کرو اس سے، وہ تو اس کے لیے بار بار حکم دیتا ہے، خود ہی کہتا ہے مانگو، اور جو بندہ مانگتا ہے اسے دیتا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے مرتبے کو بڑا اونچا کرتا ہے۔ مانگنے میں بھی جہاں دنیا کی چیزیں اسے دیتا ہے وہیں اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ مانگنا یہ سوال کرنا خود عبادت ہے، اور عبادت کا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے اور دنیا کی یہ ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ امام طاووس رحمت اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے کہا کہ دنیا میں بادشاہوں، عمرا، صاحب ثروت، مالدار لوگوں کے دروازوں پہ جا کر کے جھکنے کے بجائے، ہاتھ پھیلانے کے بجائے کیوں نہیں اس اللہ سے مانگتے کہ جو مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے، دیتا بھی ہے، اور اجر و ثواب بھی کل قیامت کے دن دے گا، اور ناراض اس پر ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے مانگا نہیں۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ۔ میں کیوں اس پر اتنا زور دے رہا ہوں؟ آپ دیکھیں گے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ذرا غور کریں کبھی اس پر۔ مانگنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز خود بخود آ گئی، کسی نے دیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی انتظام کرتا ہے، کسی بندے کو بھیج دیتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جو آسانی سے چل سکتے ہیں، جاتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں، بچوں کو کہیں اور تھوڑا آگے جانا ہوتا ہے تو جو موٹر سائیکل سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، ہاتھ دکھاتے رہتے ہیں لفٹ لینے کے لیے، جو کیا ہے آگے جو ہے بس آگے تک جو ہے پہنچا دیجئے، وہ لوگ بھی روک کر کے بیٹھا لیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ چیز ان کو سکھائیں، اذا سأل فاسأل اللہ۔ یہی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی دور پیدل جا سکتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ بھیک صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے 2 پیسہ لے لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خود بھی جو لفٹ لیتے ہیں کسی سے، یہ بھی سوال کرنا ہوتا ہے، یہ بھی مانگنا ہوتا ہے، کسی سے مانگتے ہیں یہ کہ مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ جو کبھی مجبوری ہو بات دوسری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے گا, لیکن سمجھیے اس چیز کو کہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر سواری پر ہیں کوڑا نیچے گر گیا ہے خود اتر کر کے لو لو, کسی سے مانگو مت. جو سواری پر ہیں جا رہے ہیں کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے, ایک شکل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے ارے بھائی ذرا اٹھا کر کے وہ دے دو, یہ مانگنا ہوا, اور ایک یہ ہے کہ خود ہی گاڑی کھڑی کر کے اٹھا کر کے لے کے آ گئے. طریقہ جو صحابہ کا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ کہ کھڑی کر کے خود جا کر کے لے کے آؤ. ہاں البتہ جو آدمی وہاں گزر رہا ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے, اس کو دیکھیے جو گزر رہا ہے آگے بڑھ کر کے خود ہی اٹھا کر کے اس کو دے دے, اس کو انسانیت کہتے ہیں, احسان کہتے ہیں, شریعت میں یہ چیز بھی مطلوب ہے. یعنی اس گاڑی والے نے مانگا نہیں اس سے, وہ خود ہی سے آگے آ کر کے جلدی سے اٹھا کر کے دے دے رہا ہے, یہ اچھی چیز ہے, کوئی بات نہیں. آدمی جاتے ہوئے کوئی شخص جا رہا ہے بھائی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں آئیے آپ جو ہے آپ میرے ساتھ چلیے, اس نے خود سے پیش کر دیا بیٹھ گئے کوئی بات نہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی پوچھے مانگے کہے آپ مجھے یہاں ڈراپ دے دو, آپ مجھے اپنے پیچھے بیٹھا لو, مانگنا سوال کرنا نہیں, وہ خود سے آگے بڑھ کر کے خود سے آگے بڑھ کر کے آ کر کے بیٹھا لیتا ہے, یہ اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, دل چاہے قبول کر لو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ مانگا نہیں اس نے. اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہوتا ہے اسی شکل میں انتظام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے, آدمی جب پریشان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے, ایسے ہی انتظام کرتا ہے. کہیں گاڑی خراب ہو گئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی شکل پیدا کر دے کہ یہاں ہم جو پریشان ہیں ہماری یہ پریشانی دور کر دے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے گا, کوئی آ جائے گا, وہ آ کر کے مدد کر دیتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کا لا کر کے کسی کو پیسے کی مدد دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی دے رہا ہے تو لے لو, انکار مت کرو, منع مت کرو, یہ اللہ کا رزق ہے, وہ دے رہا ہے آپ لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں مانگنا نہیں ہوا, یہ سوال نہیں کیا اس نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا, کچھ دینا چاہا آپ نے تو منع کر دیا, نہیں نہیں اللہ کے رسول مجھ سے جو غریب لوگ ہیں ان کو دے دیجئے, مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان کو ڈانٹا کہا کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں, آپ نے کہا کہ یہ مال جب تمہارے پاس آئے اللہ کا یہ رزق ہے تمہارے مانگے بغیر, تم نے سوال نہیں کیا ہے لیکن آیا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اللہ کے کسی بندے نے تمہیں دیا ہے تو اسے لے لو, اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو تم خود اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دو, کسی غریب کو کسی مسکین کو دے دو اگر ضرورت نہیں, لیکن انکار مت کرو کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے جو ہے آپ کسی اور کو دے دو, نہیں لے لو اسے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, آدمی کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ہم بار بار یہ باتیں کہتے رہتے ہیں یہاں اس مسجد میں, میں نے اس مسئلے کو بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ سے خود دعا کرو, مانگو, اس انتظار میں مت رہو کہ فلاں آدمی دعا کر لیں گے تو ہم آمین کہہ دیں گے, نہیں, مانگو اللہ تعالیٰ سے, اپنی ساری ضرورتیں مانگو, مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دینے کا انتظام ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے مدد کرتا ہے, اگر بغیر مانگے مل جاتا ہے پھر وہ, تو اس کو لینے کی وجہ سے انسان کو کوئی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی, اس میں کوئی اس کا مسئلہ ذلت کا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی لیے سوال کرنا, علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ سوال کرنا, یہ مانگنا, اس میں بڑی ذلت ہوتی ہے, اور یہ ذلت بندہ صرف اپنے رب کے سامنے ظاہر کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک ذلیل بندہ ہوں, کسی انسان کے سامنے نہیں, صرف رب کے سامنے. میں نے اس سے پہلے بھی درس میں آپ سے کہا تھا کہ یہی طریقہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے جب یہ فرعون اور اس کے درباریوں سے اس کی فوج اور اس کے جو کارندے تھے جو ان کو ڈھونڈ رہے تھے تلاش کر رہے تھے اور ان کو سزا دینے کے لیے ان کی تلاش جاری تھی، بھاگے جب وہاں سے نکلے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکلے، اس لیے بھاگنے کی بات نہیں کہتے، میں نے وہ لفظ بدل دیا، وہاں سے نکل گئے، مصر سے چلے گئے۔ مصر سے جانے کے بعد جب مدین پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایک درخت کے پاس، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن میں ان کی دعا ذکر ہے کہ اللہ جو خیر تو نے میرے لیے نازل کیا میں اس کا محتاج ہوں، ابھی میں پریشان ہوں، یہاں آ گیا ہوں اور میرا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، پریشان ہوں، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، دینے والا تو ہے، اپنے فضل سے مجھے نواز دے۔ دعا کیا، دعا کرتے ہی جو دو بیٹیاں، جو لڑکیاں دو آئی تھیں جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک آ گئی، اپنے گھر لے کے چلی گئی۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ جب اس اجنبی جگہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہاں اجنبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری مدد کرے گا، ہم کو کسی مسجد میں کسی سے کہنا پڑے گا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میرا سامان لوٹ گیا ہے، میرا یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے کوئی جو ہے دیکھو کچھ معاملہ کرو اور کسی طریقے سے میرے لیے انتظام کرو۔ لوگوں سے کہنے سے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تو میرے لیے کوئی انتظام کر دے، یہاں میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظام کیا، وہی اللہ ہمارے لیے بھی انتظام کرنے پر قادر ہے۔ کیسے وہ انتظام کرتا ہے، کیسے اس کا انتظام ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیے، یہ تجربے کی چیزیں ہیں، بار بار یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں بھی ہیں کہ جب بندے نے اللہ سے دعا کی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی لکھی ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب یہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو ساتھ میں یہ عقیدہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے دینے پر صرف وہی قادر ہے۔ یعنی یہ عقیدہ بھی خود بخود یہ عقیدہ سامنے آ جاتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے تو فوراً اس کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے اور اسی سے سوال کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے اور وہی دے گا۔ کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو ہم کسی سے طلب کریں گے، جو کھا رہا ہے بھئی ایک روٹی مجھے بھی دے تب نا ہم کو روٹی ملے گی۔ یہ سوچنے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پریشانی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے انتظام کرتا ہے، اللہ کا بندہ کوئی لا کر کے جو ہے دے دے گا۔ یہ چیز ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ آگے کہا واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالی سے مدد مانگنے میں وہی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ ہماری مدد پر تنہا وہی قادر ہے۔ مکے کے لوگ تو ویسے بھی جب پریشانی میں ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، جب آسانی میں ہوتے تو نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے مانگیں، ہر حال میں اللہ سے مانگیں، چاہے پریشانی کا وقت ہو، چاہے آسانی کا وقت ہو، اللہ سے مدد طلب کریں۔ مدد طلب کرنے کے تعلق سے، استعانہ کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ انداز سے بھی قسمیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو پیش کر رہا ہوں اس میں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم اس کی مدد طلب کرنے کی یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کے لیے مدد طلب کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں پوری کر سکتا. تنہا اللہ مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں یہ چیز ہے اور کوئی اسے پوری نہیں کر سکتا، تو یہ مدد صرف اللہ تعالی سے مانگی جا سکتی ہے. اگر بندے نے کسی انسان سے یہ مدد طلب کر لی تو سمجھیے کہ یہ شرک ہے، اور بڑا شرک ہے. ایک بڑی آج ہے آسان سی مثال ہو، کسی شخص کو اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے اور اسے خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد دے، اس کو یہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. دعا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، میری بیوی بانجھ ہے یا میرے اندر کوئی کمی ہے، اس لیے ظاہری اسباب نہیں ہے، تو ہمیں پھر کیوں جو ہے کہنا ہے، کیوں کچھ کرنا ہے، کیوں دعا کرنی ہے، کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ ہماری بیوی اس کے اندر کچھ مسئلہ ہے، کچھ کمی ہے، یا شوہر کے اندر کچھ کمی ہے، تو سوچتا ہے کیوں اللہ سے مانگے. نہیں، اس کمی کے باوجود بھی اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ بنجر زمین میں بھی پودے اگاتا ہے، جہاں بارش کا کوئی جو ہے انتظام اور نام و نشان نہیں ہوتا وہاں بھی بارش نازل فرما دیتا ہے. اور یہ مثالیں تو آپ قرآن میں بار بار سنتے آئے ہیں کہ بظاہر اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں، بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں نہیں ہمارا تو یہ معاملہ، ہم کیوں دعا کریں. نہیں، اللہ سے مانگو، اس سے مدد طلب کرو، اور کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ چیز طلب مت کرو. دوسری قسم اس کی استعانہ کی ہوتی ہے کہ آدمی مدد طلب کرے کسی ایسی چیز کے تعلق سے جو اللہ کے علاوہ دوسرے بھی کر سکتا ہے. دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی سامان ہے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے وہاں پر، کہا بھائی ذرا یہ مدد کر دیجئے، میری یہ سامان جو ہے میرے سر پر اٹھا دیجئے، مدد کر دیجئے میری اٹھانے میں، گاڑی گری ہوئی ہے اٹھانے میں مدد کر دیا، کسی اور ضرورت کے لیے کہ آپ تھوڑی میری مدد کر دیجئے، میرا ساتھ دے دیجئے. وہ آدمی وہ کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ استعانہ، یہ مدد طلب کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرک میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ قرآن کی اس آیت میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم بر اور تقوی میں، نیکی میں، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جب دیکھتے ہو کہ تمہارا بھائی پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کرو. یہ مدد انہی چیزوں میں ہوتی ہے جو انسان کر سکتا ہے، تو ایسی چیز میں اس سے مدد طلب بھی کی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے کہ مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے گا، وہ مدد بھی کر دے گا اور وہ کام بھی ہو جائے گا. جو تیسری شکل اس کی، تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز تو ایسی ہے کہ مدد کی جا سکتی ہے اس میں، لیکن جس سے مدد طلب کر رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے، جیسے اس کا انتقال ہو چکا ہے، قبر میں مدفون ہے اور اس سے مدد طلب کر رہا ہے، کسی بھی ایسی چیز میں کہ مدد طلب کی جا سکتی ہے، جائز ہے، تو یہ بھی شرک میں ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو انسان مر چکا اب وہ کسی چیز میں ہماری مدد نہیں کر سکتا. اگر ہم اس سے مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ابھی اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ آ کر کے ہماری مدد کرے, تو یہ بھی بڑے شرک میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا علی المدد یا کوئی بھی اس طرح کا جملہ, جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ چیزیں شرک میں آتی ہیں, اگرچہ کہ وہ بہت معمولی چیز ہے اور کوئی انسان مدد کر سکتا ہے اس میں, اگر زندہ ہوتا سامنے ہوتا تو مدد کر سکتا تھا. لیکن ایسی چیز میں اگر کسی مرے ہوئے آدمی سے یا جو وہاں موجود نہیں ہے کہیں اور ہے اس کو جو ہے مخاطب کر کے اس سے مدد طلب کی جائے تو یہ غلط ہے اور یہ شرک میں چیز آ جاتی ہے. برحال یہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگو اللہ سے مانگو. آگے فرمایا, پھر نصیحت کرتے ہوئے آگے کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ إِلَّا بِشَيْءٍ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور جان لو, یہ چھوٹے بچے کو دیکھیے سکھایا جا رہا, جان لو. آج ہر آدمی کے لیے یہ بات ہے, اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے, زندگی میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہا جان لو کہ اگر پوری امت, پوری دنیا, یہ پورے انسان, پوری کائنات مل کر کے تمہیں تمہاری مدد کرنا چاہے, فائدہ پہنچانا چاہے, تو یہ تمہیں نہیں فائدہ پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. اگر اللہ نے مقدر کیا ہے, تقدیر میں لکھ دیا ہے, تو ٹھیک ہے یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ورنہ یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جوان ایک دو آدمی کی بات نہیں, کسی بادشاہ, امیر اور وزیر کا مسئلہ نہیں, کسی ملک کے وزیر اعظم اور جو ہے منسٹرز کا مسئلہ نہیں ہے یہ, بلکہ پوری امت بھی اگر مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گی تو یاد رکھو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا پائے گی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کیا. آگے کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ بھی جان لو اگر یہ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے, سب مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں گے, تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم سوکھ اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مقدر کر دی ہیں. اس پورے جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کہیں, یہ اس پوری بات کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر بنائی ہے اس پر راضی رہو, تقدیر پر رضا, اللہ کے فیصلے پر رضا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیز مقدر کی ہے وہ ہمارے لیے, اس پر ایمان کو مضبوط کر لو. اللہ کی تقدیر پر اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو اس دنیا میں بڑا سکون بھی ملتا ہے, مصیبتوں پر صبر کرنا بھی آتا ہے, بڑی آسانی سے انسان صبر کر لے جاتا ہے. ایک دو تین مثالیں میں آپ کو اس کی دوں گا کہ جب تقدیر پر یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے, پریشانیوں کے دور میں صبر کرنا آتا ہے, اور جب آسانیاں ہوتی ہیں تو خامخواہ کے وسوسے اور اندیشے آدمی کو پریشان نہیں کرتے ہیں جب تقدیر پر یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. پہلی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خاتون کی مثال ہے, اور خواتین کے لیے خاص طریقے سے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس بات کو خاص طریقے سے نوٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوئی, خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کا بیٹا بیمار تھا, بیٹا بیمار تھا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کام تھا, کام کے لیے باہر گئے, یہ میں نے کہیں ابھی جلدی سنا، تو انہوں نے حدیث میں بہت سی اپنی طرف سے چیزیں ملا دی تھیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو حدیثیں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں اتنا ہی اسے بیان بھی کیا جائے۔ جو صحیح بخاری میں جو یہ روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ بچہ بیمار، بہت سخت بیمار تھا، بچے کی بیماری کی حالت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر جانا پڑا کسی کام سے۔ انہوں نے تو جو ہے سفر میں بھیج دیا، جو ہے اس میں بیان کرتے ہوئے، وہ سفر کی بات نہیں تھی، وہیں پہ کسی کام کے لیے جانا تھا، باہر برال نکلنا تھا، گھر سے چلے گئے، گھر سے باہر چلے گئے، بچے کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی۔ بچے کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو گئی تو بچے کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کیسا صبر ان کا تھا، اور یہ صبر کیسے آتا ہے؟ وہ اصل اسی تقدیر پر ایمان سے آتا ہے۔ انہوں نے بچے کو ایک سائیڈ میں، گھر کے ایک سائیڈ میں کر دیا، چارپائی پہ چادر سے اسے ڈھک دیا، اور اچھا کھانا پکایا گھر میں، پھر اس کے بعد بن کر کے، بن سمر کر کے اپنے شوہر کے استقبال میں بیٹھ گئے، زیب و زینت اختیار کی، اچھے کپڑے پہنے، شوہر کا بہترین انداز میں استقبال گھر میں ہو، شوہر ان کی طرف دیکھ کر کے مائل ہو۔ جو عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے، بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، کھانا بھی بنایا اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو بھی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے تیار کر لیا۔ جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی نے کھانا جو ہے انہیں کھلایا، بیوی پہلے سے زیب و زینت اختیار کیے ہوئے تھی، اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، اور رات میں جو شوہر اور بیوی کا خصوصی تعلق ہوتا ہے وہ تعلق بھی قائم ہوا۔ یہ سب کس حال میں ہے؟ بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کل ہمارے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر جو ہے کسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے تو کھانا پکا سکتے ہیں کہ نہیں پکا سکتے؟ اگر میت ہے، گھر میں موجود ہے، تب بھی کھانا پکا سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، اصل شریعت میں اسے منع نہیں کیا گیا، یہی حدیث اس کی بھی دلیل ہے۔ جو البتہ یہ ہے کہ گھر کے لوگ چونکہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت، بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے، اور صبر کا وہ اعلی پیمانہ ان کے پاس نہیں ہوتا جو صحابہ اور صحابیات کے یہاں تھا، اس لیے وہ کھانا خود سے نہیں پکائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانا پہنچا دو تاکہ لوگ کھا لیں، ورنہ لوگ ویسے ہی بھوکے رہ جائیں گے، ورنہ اگر وہ خود اپنا کھانا پکا کے کھانا چاہیں تو یہ کوئی منع نہیں ہے شریعت میں۔ جو میں اس کی طرف پھر آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کا یہ معاملہ ہوا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو چکی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مکمل یہ زندگی جو شوہر اور بیوی کی زندگی ہوتی ہے گزار چکا، تب کہتی ہے ان کی بیوی، دیکھیے یہ ایک بیوی ہے، اور اسی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم دولت یہ نیک بیوی ہے، جو کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جائے بیوی نے کہا کہ یہ بتائیے، اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے امانت کے طور پر اور اسے وہ واپس مانگ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اسے واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ وہ چیز اس کو دے دینا چاہیے، چیز اس کی ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اس میں کون سا مسئلہ؟ جس کی چیز ہے وہ امانت اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تب بیوی نے کہا تو آپ اپنے بچے کے لیے صبر کر لیجئے۔ ویسے آتے ہی انہوں نے پوچھا تھا کہ بچے کا حال کیا ہے، تو کہا تھا انہوں نے کہ بچہ اب آرام سے ہے، انہوں نے سمجھا کہ طبیعت صحیح ہو گئی، انہوں نے مراد لیا تھا کہ اب انتقال ہو گیا تو سارا آرام ہی آرام ہے بچے کے لیے، بچے سے تو کوئی سوال جواب قیامت کے دن ہوگا نہیں، اب تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، جو ہے یہ مراد لیا تھا۔ دیکھیے یہ صبر کہاں سے آیا، یہ صبر انسان کے پاس آتا ہے اس تقدیر پر ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا کہ ہمارے بچے کی زندگی اتنی ہی ہے اور یہ بچہ اتنے دن تک ہی ہمارے ساتھ رہے گا، یہ مقدر کیا ہے۔ جب اللہ کی تقدیر پر راضی برضا ہیں تو اس مصیبت کو اس طرح سے ہنستے کھیلتے برداشت کر جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے۔ جو یہ ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان، جو حالانکہ آنکھوں سے آنسو ہو جائے نہیں نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے یہ، لیکن یہ صبر کا انداز جو ہے کتنا عظیم، یہ یعنی ایمان کا یہ بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اس حد تک صبر کا مظاہرہ کر جائے۔ اور یہ مصیبتوں پر صبر ایسا کب آتا ہے؟ جب یہ عقیدہ ہو کہ جان لو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اگر مقدر ہے تو پہنچ کے رہے گا، اور مقدر نہیں ہے تو پوری دنیا بھی مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ جو یہ تقدیر پر ایمان انسان کو اتنا زیادہ صبر والا بناتا ہے، راضی برضا ہو تقدیر پر۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر صبح میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے گئے، ان کو یہ ہوا کہ بچے کی لاش گھر میں رہی، ہم نے کھایا پیا، یہ سارا تعلق بھی ہم نے قائم کیا، گھر میں ہمارے رہنے کا یہ انداز ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت۔ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو پہلے ہی وحی آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جو آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو تم رات میں ملے ہو اپنی بیوی سے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ جو ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، اس کے بعد دوسرا بچہ دیا اس نے۔ جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور بڑی برکت بعد میں جتنی بھی اولاد ہوئی، ان اولاد کے بارے میں جو ہے یہ تو حدیث میں نہیں ہے لیکن سیرت کی کتابوں میں جو لوگوں نے بات لکھی ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل سے جو اولاد ہوئی، وہ بچہ جو اس رات میں ملنے کی وجہ سے جو نطفہ ٹھہرا، جو نسل چلی ہے اس میں بڑے حافظ اور عالم جو ہے پیدا ہوئے۔ جو یہ کیا ہے سب؟ مثال میں نے دی آپ کو، تقدیر پر ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو صبر کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے، اور جب یہی تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے تب کیا حال ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ایک جو ہے میت کے اپنے ہی رشتہ داروں کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، برحال ایک بیماری میں انتقال ہو گیا، اور بیوی ابھی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے اور بیوی بھی، وہاں انداز کیا تھا؟ انداز کیا تھا وہاں پہ؟ عورت کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اب ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون دیکھے گا؟ جو صبر نہیں ہو رہا، دھاڑے مار مار کر کے روتی ہے، ان بچوں کی اب دیکھ بھال کون کرے گا؟ جو یہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان میں کمزوری، اللہ کی تقدیر پر راضی برضا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ بھی سننے کو ملا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی بعض مرتبہ سنا ہو کہ بعض خواتین کی زبان سے یہ بات بھی نکل جاتی ہے، اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا، میرے پاس تو ایک ہی تھا، دوسروں کے پاس تو اتنے ہیں، ان کے بچے اللہ کو نہیں ملے، میرا ہی بچہ اللہ کو ملا، میرے ہی بچے کو مرنا تھا، اس طرح کی بات۔ جو سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، میرا ہی اس میں نقصان ہو گیا، میرا ہی جانور اس میں مر گیا۔ حادثہ کبھی ہوتا ہے، اس حادثے میں بعض لوگ بچ جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی جانور اس طرح سے مر جاتا ہے، کسی کا گم ہو جاتا ہے۔ آدمی جب بے صبرا ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ میرا ہی جانور اس میں چلا گیا، میرا ہی فلاں یہ ہو گیا، میرا ہی کاروبار کا گھاٹا ہو گیا، مجھے ہی اس میں سب یہ اٹھانا پڑا. نہیں، تقدیر پر ایمان ہو تو جیسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَ، جان لو جو تقدیر میں تمہیں پہنچنے والی چیز ہے وہ کبھی تم سے ہٹ کر کے کہیں جا نہیں سکتی، وہ تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی ہو کر کے رہے گی. اس ایمان کو مضبوط کر. ایک اور مثال میں اب آپ کو دوسری دیتا ہوں. یہ مثال مصیبت کے وقت کی بات تھی، جب کوئی تقدیر کے لحاظ سے مصیبت آتی ہے تو کیسے صبر آتا ہے اس کی تقدیر پر ایمان جب مضبوط ہوتا ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آدمی بڑا مضطرب پریشان ہوتا ہے، مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، یعنی فیوچر کے لحاظ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، وسوسے آتے رہتے ہیں اور آدمی پریشان رہتا ہے. تقدیر پر جب ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے تو پریشان رہتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک ہمارے اس ملک کی ہی یہ مثال ہے. ایک بڑے ہندوستان کے ایک جو ہے اہم عالم نے یہ بات خود اپنی زبان سے ذکر کی اور میں نے خود جو ہے ان کی زبان سے یہ بات سنی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک خاتون ایک مرتبہ ان کے پاس آئی. وہ خاتون جو ہے مسلمان نہیں تھی، نان مسلم تھی، اور وہ آئیں ایک مرتبہ. ان کا معاملہ یہ تھا، پریشانی ان کی یہ تھی کہ وہ کہیں بہت اچھے جاب پر تھیں اور بڑی اچھی ان کو تنخواہ جو ہے ہینڈسم سیلری جسے آج کل کہا جاتا ہے، بڑی اچھی تنخواہ ملتی تھی. لیکن پرائیویٹ نوکری، اکثر ہمارے بھائی لوگ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کمپنیوں میں کبھی کبھی لوگوں کو نکالتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا بھی اس میں نمبر نہ آ جائے. یہ جو مثال دے رہا ہوں سب کے لیے اہم، اور تقدیر پر یہ ایمان ہر ایک کو اس کے ذریعے سے مضبوطی آئے گی. جو تو کہا میری نوکری تو بہت اچھی ہے لیکن ان کو پریشانی یہ تھی کہ اب اتنی اچھی نوکری کرنے کے بعد ہمارا جو لائف سٹائل بن جاتا ہے، جس انداز سے رہ رہے ہیں، اگر یہ نوکری پرائیویٹ ہے چھن جائے، لوگ اس میں چگلیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور جو ہے اوپر والوں کو جو الٹی سیدھی باتیں بھی پہنچاتے رہتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب جو ہے ہمارا مالک یا ہمارا باس ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں نوکری سے نکال دے. پرائیویٹ نوکری ہے، کہا کہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا اس کو. اس کو یہی پریشانی تھی، اندر سے یہی پریشانی تھی کہ اتنی اچھی نوکری اگر چھن جائے تو پھر مجھے بہت پریشانی ہوگی. اس کو کہتے ہیں فیوچر کو لے کر کے اندیشہ. جو پہلی مثال میں نے آپ کو دی وہ تھی کہ آدمی کو کوئی مصیبت آئی اور اس وقت جو ہے تقدیر پر یہ ایمان، اس کو صبر جو ہے اس کے اندر جو ہے صبر کی جو قوت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یہ ہے مستقبل کا اندیشہ. ابھی کوئی مصیبت نہیں ہے، اچھے کھا پی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں یہ چھن نہ جائے. اس کی وجہ سے اس عورت کو سکون نہیں تھا. اس سکون کی تلاش میں وہ گئی پہلے کسی پنڈت کے پاس، کسی پادری کے پاس. میں وہ بہت لمبا اس کو کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں سے جو اس کو جواب ملا اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی، یعنی مطمئن نہیں ہو سکی، اس کو اطمینان نہیں ہوا. ابھی بھی وہ بے چینی اندر سے رہتی تھی، بہت پریشان تھی. آخر میں جس عالم نے ہم سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میرا کسی نے ایڈریس دیا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو کہ میں یہ جو میری کیفیت ہے، مجھے جو پریشانی ہے، میں کیا کروں اس میں. تو خاتون آئی ان کے پاس اور اپنی یہ کیفیت ذکر کی، ہمیشہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ چھن نہ جائے. کہا انہوں نے صرف ایک بات کہی، یہی تقدیر پر ایمان کی. کہا کہ ہم مسلمانوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے، اگر تم اپنے اندر وہ پیدا کر لو تو تمہاری یہ ساری بے چینی دور ہو جائے گی. وہ عقیدہ کیا ہے؟ یہی کہ یاد رکھ لو، اگر تمہاری کمپنی کے سارے لوگ بھی مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، کسی طرح سے شکایت کر کے تم کو وہاں سے نکلوانا چاہیں گے اور اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کیا ہے، تو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ کی تقدیر پر اگر تمہارا ایمان ہو جائے کہ جس اللہ نے یہ نوکری ہمارے لیے مقدر کی ہے، صرف نوکری چھیننے کا مسئلہ ہی نہیں، اگر جس طرح سے یہ نوکری مقدر کی ہے وہی اللہ ہمیں اگر یہ چھن بھی جائے تو ایسے ہی دوسری دسیوں نوکریاں وہ اللہ ہمارے لیے مقدر کیا ہوگا. اس ایمان کو تم اپنے اندر مضبوط کر لو، اس کے بعد دیکھو یہ ساری پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی. اس خاتون کے بیان کے مطابق اس کے بعد واقعی اس نے اپنے ذہن میں اب یہ بیٹھانا شروع کیا، کوئی کتنی بھی شکایت کر لے اگر اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. جب یہ دل میں بیٹھ گئی بات، اس کے بعد اس کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دیا اور بڑا اطمینان ہوا، اور اس نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا صرف اسی وجہ سے کہ اس عقیدے سے اسے ایسا سکون ملا، ایسا اطمینان ملا جو پہلے اسے نہیں تھا. جو تقدیر پر میرے بھائیو یہ ایمان، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر یہ ایمان، جس ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو ابھی چھوٹے تھے بچپن سے ہی ان کے دل میں یہ چیز بیٹھا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے یہاں یہی عقیدہ تو ہے میرے بھائیو، کہ اسی عقیدے کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن کوئی پکا سچا مسلمان سوسائٹ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ یہی عقیدہ ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے سوسائڈ کر لیا، فلاں کی وجہ سے کہیں امتحان میں فول فیل ہو گئے تو سوسائڈ کر لیا. اگر یہ عقیدہ ہوتا اس بچے کے اندر کہ اگر میں فیل ہو گیا ہوں تو یہ مصیبت اللہ نے مقدر کر رکھی تھی، وہ چیز ہو گئی ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ اس پر صبر کر کے نئے سرے سے محنت شروع کروں، کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا. تقدیر پر ایمان ہے تو کبھی بھی اس کی طرف نہیں جا سکتا، کبھی یہ چیز وہ نہیں کر سکتا. یہی چیز ہوتی صبر آتا ہے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، صبر آتا ہے یعقوب علیہ السلام جیسا صبر. لمبی مدت گزری ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری میں، لیکن صبر تھا. یہ صبر کس پر ہے؟ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اور جب اللہ تعالی نے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے تقدیر میں لکھا ہوگا تو اس وقت یہ مصیبت دور بھی ہو جائے، پریشان نہیں ہوتے. آج لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کیفیت میں ہے جس میں وہ کچھ بول نہیں سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھی یہ مدت بہت لمبی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا اسے موت کا انجیکشن دے کر کے، یعنی زہر کا انجیکشن دے کر کے اسے ختم کر دیا جائے، جائز ہے نہیں ہے؟ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. جو یہ ساری چیزیں اگر اللہ نے اس کے لیے یہ چیز مقدر کی ہے تو اس کیفیت میں اسے رہنا ہے. جب اللہ تعالی کی تقدیر موت کے تعلق سے، موت کا وقت آ جائے گا تب اس کی موت بھی آ جائے گی، لیکن ہم اپنی طرف سے کسی کو موت نہیں دے سکتے. وہ اللہ کی تقدیر ہے، اس میں آزمائش ہوتی ہے ان کی بھی، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس حالت میں بھی اس کا خیال کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو آزمائش ہوتی ہے ان کی. بہرحال پھر میں اب اس حدیث کی طرف آتا ہوں. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھ لو یہ بات کہ اگر لوگ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو جتنا مقدر ہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے. اس عقیدے کو ہمارے دین میں بار بار لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھایا گیا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں، جو ہم کو سکھائے گئے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ چیز سکھائی گئی، ہم برابر یہ پڑھتے رہیں اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. یہ وہی چیز ہے جو اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ کیا ہے؟ اللهم لا مانع لما اعطيت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جسے تو دینا چاہے گا اسے دنیا کی پوری طاقت روکنا چاہے روک نہیں سکتی. ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دینا چاہے، جسے تو روک دے منع کر دے تو کوئی اسے دینے والا نہیں ہے. ہم کو سکھایا گیا بار بار پڑھنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل یہی معنی اس کے اندر بھی ہوتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول کا معنی ہوتا ہے لا تحول من حال الى حالة اخرى، عربی میں کہتے ہیں. حول یہ تحول کے معنی میں، تحول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت جس حالت میں ہیں اس حالت سے دوسری حالت کو پلٹنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں. اللہ تعالی چاہے گا تو وہی پلٹ سکتا ہے. اگر مصیبت کا دور چل رہا ہے، پریشانی کا دور چل رہا ہے، تو اس پریشانی کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور اگر آسانی کا دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دی ہیں، بڑی دولت دے رکھی ہے، اچھی سے اچھی نوکری دے رکھی ہے، اس نوکری سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہٹا دے بدل دے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا. وہی ہم پڑھتے رہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی دنیا میں طاقت، کوئی قوت ہماری کسی حالت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. پڑھیں اس کے بعد دیکھیے کتنا سکون آتا ہے زندگی میں. لوگ کیسے کیسے حالات حاضرہ پر تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایمانیات کی یہ باتیں سنیے تو دیکھیے کیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور کیسے صبر آتا ہے، اور کیسے اللہ کی تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ بے چینیاں اور اضطراب یہ کیسے ختم ہوتا ہے انسان کے اندر سے. حالات ہمارے اس وقت چاہے جیسے بھی ہوں میرے بھائیوں، یہ سب کیا ہے؟ ہماری اپنی کوتاہیوں، ہماری کمیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز مقدر کی ہے، ہمارے اوپر کسی کو بھی مسلط کیا، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے، پہلے اسے ماننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے. اب اگر اس کو ختم ہونا ہے تو اس پر بھی قدرت وہی رکھتا ہے، کوئی اور نہیں رکھتا. اسی لیے اگر اس چیز سے چاہتے ہیں کہ چھٹکارا ملے، ظلم کا یہ دور ختم ہو اور عدل و انصاف کا جو ہے دور دورہ ہو، تو پھر اسی اللہ کی طرف لو لگائے، اسی سے مانگے، وہی اسے دور بھی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں ایمان کی مضبوطی کی اور ان احادیث کو سمجھنے کی. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا اس کا حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں تھوڑی سی وہ بات آپ کے سامنے لائیں گے، اور تھوڑا سا حصہ جو دوسری روایت میں ہے، ورنہ ایک روایت میں تو یہیں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ بات آپ کے سامنے لائیں گے. اور کچھ اور چیزیں بھی کل کے درس میں، انشاءاللہ کل آخری درس ہوگا تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.